الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب مل کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آل محمد و عجل فرد. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت، ان کی مودت نصیب فرمائی ہے، اس فرش عزا پہ بیٹھنا نصیب فرمایا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، ہماری قبور کو اہل بیت کی نورانیت سے منور فرمائے، دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی، ان کی شفاعت نصیب فرمائے. وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرج. پروردگار عالم نے اپنی حکمت کے ذریعے سے، اپنے عظیم الشان قدرت کے ذریعے سے تمام دنیا کی مخلوقات کو ہدف اور مقصد کے ساتھ خلق فرمایا ہے. دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا کوئی ہدف نہ ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو، اور ہدف اور مقصد ہونے کے معاملے میں فلسفی اعتبار سے، کم از کم عقلی اعتبار سے، اتنی شدت ہے، اتنی تاکید ہے کہ یہ تصور کیجئے کہ اگر آپ کسی جنگل میں چلے جائیں اور اس وقت ایسا موسم ہے جب پتے گر رہے ہوں گے، تو آپ ممکن ہے کہ لاکھوں پتوں کو زمین پہ گرا دیکھیں، اور اگر آپ کا ذہن یہ کہے کہ ان میں ایک پتہ خدا نے اضافی خلق کر دیا ہے، ایکسٹرا بنا دیا ہے، یہ بھی ممکن نہیں ہے. خدا ایک پتے کی خلقت کے برابر بھی ایکسٹرا کام نہیں کرے گا. جو کچھ کرے گا کسی مقصد سے کرے گا، جو کچھ کرے گا وہی کرے گا جس کی ضرورت ہوگی، ورنہ ہرگز نہیں کرے گا. اگر ان لاکھوں پتوں میں ایک پتہ بھی ایکسٹرا خلق نہیں ہوگا، تو آپ اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ 7 ارب انسانوں کا ایک حصہ ہوں جس کا خود کا کوئی مقصد نہ ہو. یقیناً خدا مدار نے جو نظام خلق کیا ہے، اس نظام میں آپ کا بھی ایک مقصد ہوگا، آپ کا بھی ایک ہدف ہوگا. اور ہم انسانوں کو دو قسم کے ہدف کو پہچاننا ہوتا ہے. ایک تو وہ ہدف جو پوری انسانیت کا ہدف ہے اور اس کو حاصل کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ ہدف جو ہماری اپنی ذات کے اندر خدا نے رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو بھی ہمیں حاصل کرنا ہوتا ہے. انسانوں میں خوش قسمت وہ ہیں جن کو ان دونوں کے بارے میں جلدی پتہ چل جائے کہ کیا تھا، ورنہ بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ دوسرے سے زیادہ تر لوگ محروم رہ جاتے ہیں، اور پہلا والا مقصد جب سمجھ میں آتا ہے تو زندگی اتنی گزر چکی ہوتی ہے کہ پھر دوبارہ واپس جانے کا کوئی امکان نہیں ہوتا. تو میں آج کوشش کروں گا کہ پہلے ہدف کی مناسبت سے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور اس سے زیادہ اس پر اصرار کروں کہ لوگ یہ ہدف کیوں نہیں حاصل کر پاتے، اس میں رکاوٹیں کیا ہیں. ان دو مطالب کو انشاءاللہ آج مورد نظر رکھیں گے، اور چار دن کے لیے کوشش کریں گے کہ ہم مجموعی طور پر اس موضوع کو پورا کر سکیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. البتہ جب ہم انسانوں کے اندر ہدف کی بات کرتے ہیں تو فوری طور پر ہمارے ذہن میں انسان کے وجود کے دو حصے نظر آتے ہیں. یہ جو انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کو آپ کئی عنوان سے تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ہی انسان ظاہر ہے کہ بھائی بھی ہو سکتا ہے، ایک ہی انسان باپ بھی ہو سکتا ہے، بیٹا بھی ہو سکتا ہے، متعدد رشتے ایک انسان کے اندر ہوتے ہیں. لیکن جب مجموعی طور پہ تقسیم کرتے ہیں تو انسان کے وجود کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے اس کا ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق اس کی ذات سے ہے، اس کے فرد سے ہے، آپ فلاں ابن فلاں، اور یہ جو انسان ہے اس کا ایک تعلق اس کے معاشرے سے ہے، کس علاقے میں زندگی گزار رہا ہے، کس سوسائٹی میں زندگی گزار رہا ہے، کس ملک کے اندر زندگی گزار رہا ہے. تو آپ کو جب ہدف ڈھونڈنا ہوتا ہے تو فرد کے لیے بھی ہدف ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ فرد ہونے کے ناطے آپ کا ہدف کیا ہے، دوسرا جو ہدف آپ کو ڈھونڈنا ہوتا ہے وہ معاشرے کے ناطے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ جو معاشرہ خدا بنانا چاہتا ہے اس معاشرے کے اندر خدا نے متعلقہ ہدف اور مقصد کیا ہے. اور وہ جو میں نے رکاوٹ والی بات کی اس کو بھی دونوں سطح پہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ اپنے ہدف کو حاصل کرے اس میں کون سی چیزیں اس کو مدد دیتی ہیں، اور اگر یہ معاشرہ چاہے کہ اپنے ہدف کو حاصل کرے تو رکاوٹیں کون کون سی بن سکتی ہیں. تو آپ کو سب کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اب میں بہت تیزی سے بہت زیادہ نظریاتی بحث میں جانے سے بچنے کے لیے پہلے تو میں تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ فرد کا ہدف کیا ہوتا ہے اور معاشرے کا ہدف کیا ہوتا ہے. اس کو نسبتاً تیزی سے بیان کریں گے. جس پہ زیادہ ہمارا اصرار ہوگا وہ اس بات پہ ہوگا کہ رکاوٹیں ہمارے لیے کیا بنی ہوئی ہیں، ہم حاصل کیوں نہیں کر پا رہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر جہاں متعدد قسموں کو بیان کیا ہے، قسم کھاتے خدا تعالی والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، صرف ایک جگہ پر ظاہرہ کی بات کی اہمیت کی خاطر صرف ایک جگہ کے اوپر 11 قسمیں کھا کر ایک بات بیان کی ہے. عام انسان اگر شریف انسان ہو، عقل مند انسان ہو، ایک دو قسمیں کھا لے تو لوگوں کو اس کی بات پہ توجہ دینی پڑ جاتی ہے. میں نے دو قید کے ساتھ کہا، شریف بھی ہو اور عقل مند بھی ہو. بے تکا آدمی 10 قسمیں کھاتا رہتا ہے، لوگ توجہ نہیں دیتے، کام ہی ایک ہی قسمیں کھاتا رہے. شریف ہو اور عقل مند بھی ہو تو اگر وہ ایک دو قسمیں کھا لے تو لوگ اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں. خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو بتانے کے لیے 11 قسمیں کھائی ہیں، 11 قسمیں کھائی ہیں. پورے قرآن کریم میں کہیں پر قسمیں اتنی زیادہ کسی بات کو بتانے کے لیے خدا نے نہیں کھائی. تو اس کا مطلب یہ ہے، اگر میں اپنے طور پہ سوچوں کہ خدا کی علم کو دیکھتے ہوئے، خدا کی حکمت کو دیکھتے ہوئے، خدا کی کلام کی فصاحت بلاغت کو دیکھتے ہوئے، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ ایک ہی جلد کتاب ہے قیامت تک کے لیے، ایک لفظ بھی خدا ایکسٹرا نہیں لکھے گا، یہ سب دیکھتے ہوئے میں آرام سے کہہ سکتا ہوں، سکون سے کہہ سکتا ہوں کہ اس سے زیادہ اہم بات کائنات میں کوئی نہیں ہوگی. بھائی اگر کوئی اور بات اہم ہوتی تو 11 قسمیں اس کے لیے کھا لیتا، یا اس جیسی کسی بات کے لیے 10-11 قسمیں کھا لیتا. تو قرآن کریم میں کہیں اور نہیں ہے، صرف ایک جگہ پر ہے، اور وہ جگہ میرے اور آپ کے لیے واضح ہے. سورہ شمس کے اندر 11 قسمیں کھانے کی بات فرماتا ہے، قد افلحا من زکاہا وقد خابا من دساہا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. یہ جو خدا نے متعلق فرمایا، قد افلحا من زکاہا وقد خواب من دساہا، گزشتہ سالوں میں ہم اس کے اوپر تفصیل سے عرائض پیش کر چکے ہیں. یہ بات اتنی اہم ہے کہ بعض اوقات انسان کا دل چاہتا ہے کہ ہر سال جہاں کہیں بھی جائے چند جملے اس کے بارے میں ضرور کہہ دے، بغیر خدا مطالعہ نے 11 قسمیں کھا کر ایک بات کہی ہے تو وہ یقیناً اس قابل ہوگی کہ اس کو بار بار ذکر کر دیا جائے۔ لیکن بہرحال اس سے بچنے کے لیے کہ کہیں لوگوں کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ بھائی ایک ہی بات ہم سنتے جا رہے ہیں، اہمیت کم نہ ہو جائے، پھر الٹا صرف یاد دلانے کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا بس وہ کامیاب ہوگا۔ آپ کہیں میں نے 500 مسجدیں بنائی ہیں، میں نے 400 امام بارگاہ بنائے، میرے جیسا آدمی کہے میں نے 2000 مجلسیں پڑھی، اس سے کامیابی نہیں آئے گی۔ کس سے کامیابی آئے گی؟ جو تزکیہ نفس کرے گا۔ عجیب خوبصورتی تزکیہ نفس کے اندر یہ ہے کہ تزکیہ نفس میں دولت ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، طاقت ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک معنی میں کہہ رہا ہوں، غلط نہ سمجھیے گا، حتیٰ علم بے معنی ڈگری پڑھنا ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تزکیہ نفس پھر بھی چاہیے، سب کو چاہیے، سب کر سکتے ہیں۔ کیوں کر سکتے ہیں؟ اور یہ میں نے کیوں یہ بات کہی، حتیٰ علم کو بھی کہہ دیا، خدا نے متعال فرما رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ تزکیہ نفس کے لیے تمہیں چاہیے تھا وہ میں نے پہلے سے تمہارے اندر ڈال دیا ہے، اب کوئی بہانہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ میں خدا میں تیرے لیے گھر نہیں بنا سکا مسجد کی صورت میں چونکہ میرے پاس پیسہ نہیں تھا، چلو جی ویلڈ ایکسکیوز، پیسہ تھا نہیں، پیسہ ہوتا تو مسجد بنا دیتا۔ خدا میں تیرے دین کے لیے کتاب نہیں لکھ سکا، میرے پاس اتنا علم نہیں تھا، چلو ٹھیک ہے۔ خدا میں یہ نہیں کر سکا، میں وہ نہیں کر سکا، میرے تو دشمنوں سے نہیں لڑ سکا، میرے پاس طاقت نہیں تھی، چلو یہ بات بھی صحیح ہو گئی۔ خدا میں تزکیہ نفس نہیں کر سکا، کوئی عذر ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ نہ تمہیں طاقت چاہیے تھی، نہ تمہیں شہرت چاہیے تھی، نہ دولت کی ضرورت تھی، نہ تمہیں ڈگریاں چاہیے تھیں۔ خدا فرما رہا ہے فالہمھا فجورھا وتقواھا، اس کا فسق و فجور تقویٰ ہم نے اس کے اندر الہام کر دیا ہے پہلے سے، اب کچھ نہیں چاہیے۔ تمہارے اندر تقویٰ رکھا ہوا ہے، تمہیں علم مل گیا ہے کہ فسق و فجور کیا ہے، یہ جو تمہارے اندر علم موجود ہے اسے استعمال کرو۔ اور ایک بات جان لینا، قد افلح من زکاھا وقد خاب من دساھا۔ بلڈنگ کھڑی کرتے رہو کرتے رہو، 500 مجلسیں پڑھ لیں، 5000 مجلسیں پڑھو، 500,000 کتابیں لکھو، تزکیہ نفس کیا یا نہیں کیا؟ کیا ہے تو صحیح ہے، ورنہ سب بیکار ہو گیا، سب کا سب بیکار۔ اچھا تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں؟ سادہ ترین اردو تعبیر میں برائیاں ختم کر لو، اچھائیاں بڑھا دو، ختم، تزکیہ نفس۔ اچھا خدایا مجھے کیسے پتا چلے گا برائی کسے کہتے ہیں، اچھائی کسے کہتے ہیں؟ جواب کیا ہے؟ فالہمھا فجورھا وتقواھا۔ خدا کہتا ہے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے نفس کے اندر میں سب بتا چکا ہوں۔ ایک آدمی بے حیائی کر رہا ہے، اس کو اپنے نفس سے نہیں پتا کہ بے حیائی بری ہوتی ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ جھوٹ بولنا برا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کسی مظلوم کو تڑپتے دیکھ رہا ہے، اس کا ساتھ نہیں دے رہا، اس کو نہیں پتا مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے۔ فرماتے ہیں الہمھا فجورھا وتقواھا، سب تو بتا چکا ہوں، اب تمہارے پاس صرف ایک کام رہ گیا ہے، قد افلح من زکاھا وقد خاب من دساھا۔ عزیزان محترم، اگر آپ کے پاس کوئی طریقہ ہو جس سے کوئی چیز آپ کو ہر روز صبح کوئی یاد دلا دے، الرٹس آتے ہیں ہم لوگوں کے پاس موبائل وغیرہ کے اندر، پتہ نہیں کہاں کہاں کے، کاش ہمیں کوئی ہر روز صبح الرٹ کر دے کہ قد افلح من زکاھا وقد خاب من دساھا، کاش کوئی ہر رات سونے سے پہلے یہ یاد دلا دے کہ قد افلح من زکاھا، کاش ایسا ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے، ہمیں ہر کام کے پیچھے یاد آ جائے کہ تزکیہ نفس کے خلاف تو نہیں ہے، تزکیہ نفس کی مخالف تو نہیں ہے۔ عزیزان محترم، میں اس سے زیادہ تاکید اس کے اوپر نہیں کر سکتا۔ اچھا اب دوسرے پہلو کی طرف جاتا ہوں، یہ تو ہو گیا انسان کے بننے کا ایک مجموعی ہدف، انسانیت کو خدا نے کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا تھوڑا سا اس میں اور تھوڑی سی باریکی دکھا دیں. اچھا اگر کوئی تزکیہ نفس کرے گا تو کیا ہوگا؟ اگر کوئی تزکیہ نفس کرے گا تو کیا ہوگا؟ تو یہ سمجھ لیجئے کسی نے اگر اس کو صحیح کر لیا باقی سارے کام خود بخود صحیح ہو جائیں گے، خود بخود صحیح ہو جائیں گے. آپ کہیں گے بھائی اگر کسی نے تزکیہ نفس کر لیا تو معاشرہ کیسے صحیح ہوگا؟ بھائی معاشرہ انہی انسانوں سے بنا ہے نا، اگر ان انسانوں نے تزکیہ نفس کر لیا تو سوسائٹی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ ممکن ہے پوچھیں بھائی ٹھیک ہے تزکیہ نفس کر لیا لیکن خاندانوں کے جھگڑے کیسے نپٹیں گے؟ جس نے تزکیہ نفس کر لیا ہے وہ خاندانوں کے جھگڑوں میں جائے گا ہی نہیں، اصلا اس کا اس سے کوئی سروکار رہے گا ہی نہیں. جو تزکیہ نفس کرے گا وہ ظلم نہیں کرے گا، اتنا سا بھی نہیں کرے گا، قطعاً نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ کہ اس کو اچھی طریقے سے یہ پتا ہے کہ بھائی میرے نفس کے لیے کیا چیز صحیح ہے وہ کرے گا، اور جو صحیح نہیں ہے وہ نہیں کرے گا. آپ کے پاس 10-15 پودے ہوں، آپ پودوں میں تیزاب ڈالیں گے کبھی؟ اتنی سی بھی کسی کو عقل ہو تو اس کو پتا ہے کہ بھائی پودوں میں تیزاب نہیں ڈلتا ہے، تیزاب پودوں کی طبیعت کے خلاف ہے. جس پودے میں آپ نے تیزاب ڈال دیا وہ تو جل جائے گا، مر جائے گا وہ. یہ طبیعت خدا نے ہمیں دی ہوئی ہے اندر، ہمیں پتہ ہے ہمارے نفس کے لیے تیزاب کیا چیز ہو سکتی ہے، ہم کیوں پاگل ہوں گے تیزاب ڈالیں گے. لیکن مجھے دوسری بحث میں جانا ہے کہ رکاوٹ کیا ہے، مشکل کیا بنی ہوئی ہے. یہ تو سب کو سمجھ میں آ رہا ہے تزکیہ نفس کرنا ہے، الہام ہو چکا ہے، رکاوٹیں کیا ہیں اس کو میں نے ابھی گفتگو کرنی ہے. تو اگر آپ تزکیہ نفس کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہر چیز صحیح ہو جائے گی. اچھا یہ جو ہم نے دنیا سے جانا ہے آخرت میں اس کا کیا ہوگا؟ جس نے تزکیہ نفس کر لیا اس کو تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اس کا تو سارا کام یہیں پہ ہو چکا ہے. اس کی برزخ احادیث کے فرامین کے مطابق 3 دن کی برزخ ہے اس کی، اسے تو مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی. برزخ میں جائے گا فارغ ہو کر آخرت میں، آخرت میں پہنچے گا گویا پروٹیکشن کے اندر ہے، حفاظت اور حصار کے اندر ہے، وہیں سے وہیں شفاعتوں کا حصول ہے، آخرت کی بہترین زندگی مل جائے گی. اس کو تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں اصلا. تو عزیزان محترم کتنا اچھا فارمولا ہے، دنیا میں آسانی چاہیے تزکیہ نفس کرو، آخرت میں آسانی چاہیے تزکیہ نفس کرو. باقی کام کیا ہوں گے؟ خود بخود ہوں گے، باقی کام خود بخود ہوں گے. اچھا ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا کیوں ہوگا؟ ایک سادہ سا فارمولا ہے، وہ کیا ہے؟ دنیا میں چاہے دنیا دار ہوں چاہے دیندار ہوں، آپ اپنے معاشرے کو سوچ لیجئے، آپ یہاں اسلام آباد میں رہ رہے ہیں، سب لوگ دیندار ہیں یہاں پہ؟ نہیں. کچھ لوگ دیندار ہیں، کچھ لوگ دنیا دار ہیں، دونوں کا حاکم کون ہے؟ خدا ہی ہے نا، خدا کے سوا تو کوئی نہیں ہے. جو دیندار ہیں ان کا حاکم بھی خدا ہے، جو بے دین ہیں ان کا حاکم بھی خدا ہے. تو اگر آپ نے خدا کی مان لی تو خدا باقی کیا کرے گا؟ آپ کی مشکل کو سب کے سامنے حل کرے گا، چاہے دیندار ہوں چاہے بے دین ہوں، ان کو آپ کی ماننی پڑے گی، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے. آپ کہیں گے کہیں سے ثابت ہے؟ ہاں قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. صریح ترجمہ کروں گا تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ میں نے ان الفاظ کو ادھر ادھر نہیں کیا. لا یضرکم، ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. من ضل، جو گمراہ ہوا. کب؟ اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پا جاؤ. ہرگز گمراہ انسان تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. کب؟ جب تم ہدایت پا جاؤ. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے تم تزکیہ نفس کرو، باقی مجھ پہ چھوڑ دو، میں سنبھال لوں گا. پرواہ نہیں کرو، تو تمہاری مشکل میں سنبھال لوں گا. اچھا ممکن ہے کوئی بچپنے میں مجھ سے پوچھ لے کہ بھائی یہ جو مثلا آئمہ نے تزکیہ نفس کیا تو ان کے کاموں کو خدا نے سنبھال لیا، اتنی مشکلات آئیں، اتنی مصیبتیں آئیں. ممکن ہے کوئی پوچھ لے کہ بھائی اگر جو انسان تزکیہ نفس کرتا ہے تو دنیا میں اتنی مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ جس کے اوپر آ رہی ہیں صرف اس سے پوچھ لو ان مصیبتوں سے اس کو پریشانی آ رہی ہے کیا؟ پوچھو اس سے. اب مجھے تمہیں تو لگ رہی ہیں کہ بڑی پریشانیاں آ رہی ہیں, لیکن کربلا میں کھڑے ہوئے ہر مجاہد سے پوچھو پریشانی ہے کوئی؟ کوئی پریشانی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اس کا معاملہ کسی ایسے کے پاس چلا گیا, اس کو اب کوئی پریشانی نہیں آتی. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, نہ یہ ڈرتے ہیں نہ حتیٰ دل میں غم آتا ہے. عجیب ہے, لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, نہ ڈرتے ہیں نہ غم کھاتے ہیں. ان کو پتہ ہے جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کاش ہم لوگ اس مقام کو سمجھ سکیں اور اس پر چلنے کی سعادت ہمیں نصیب ہو سکے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ تو ہو گیا فرد کے لیے. انسان اپنی زندگی گزارے, پوری زندگی میں 10,000 کام کرے, اصلی کام کیا ہے؟ اصلی کام ہے تزکیہ نفس. اگر میرے اور آپ کے جیسے آدمی کو یہ سمجھ میں آ جائے نا, تو اسے چاہیے کچھ بھی کر رہا ہو اپنے آپ سے یہ پوچھتا رہے میں یہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. اب میں مزید اصرار نہ کروں. سوسائٹی کے لیے کیا ہے, معاشرے کو کس طرف جانا ہے؟ خدا نے ہمیں دو حصے دیے ہیں, ایک ہماری انفرادی زندگی ہے, ایک ہماری معاشرتی زندگی ہے. انفرادی زندگی میں ہمیں ایک ٹاسک دیا ہے, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. سوسائٹی کے لیے ہمیں کیا ٹاسک دیا ہے؟ سوسائٹی کے لیے ہمیں کیا ہدف دیا ہے, کس چیز کو حاصل کرنا ہے؟ اچھا, اب یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہنے کو ہیں. میں آپ کی خدمت میں کہوں گا ایک دو, اور پھر آپ خود بخود اپنے ذہن سے اس کو بھی سوچتے چلے جائیے گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد عجل فرجا. ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ خدا نے معاشرہ بنایا ہے, ہمیں ہدف یہ دیا ہے کہ سب لوگ اس کی عبادت میں نمازیں پڑھیں, سب لوگ اس کی عبادت میں روزے رکھیں, سب لوگ اس کی عبادت میں حج پہ جائیں. یہ معاشرے کا ہدف صحیح ہے؟ یہ معاشرے کا ہدف صحیح ہے؟ ہاں, یہ کیا ہو رہا ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں صحیح ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ہے, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں, ابھی دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں, فیصلہ نہیں کر پا رہے. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ابھی بھائی دیکھیں, اگر میں کہوں خدا نے 7 ارب انسان بنائے کس کام کے لیے؟ نماز پڑھے. اچھا, نماز کتنے دن میں, کتنی دیر میں پڑھتے ہیں 5 وقت کی نمازیں؟ بھائی بہت لگا لو 1/2 گھنٹہ لگا لو, بہت لگا لو, فرض نافلہ سب ملا کر 1 گھنٹہ لگا لیتے ہیں, 1 گھنٹہ لگا لیتے ہیں. تو خدا نے 7 ارب خلق کیے ہیں. کیوں خلق کیے ہیں؟ 1 گھنٹے میں نماز پڑھ لیں, اور 23 گھنٹے میں کیا کریں, کیا کریں بھائی؟ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا, ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں, کہ میری عبادت کریں. اور عبادت کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھ. جو نماز تو 1 گھنٹے میں ختم ہو گئی ہے, اب باقی میں کیا کروں گا؟ صحیح ہے. اچھا, ابھی ممکن ہے میں یہ کہوں, کوئی یہ کہے باقی وقت میں بھی عبادت کرو. جب باقی وقت میں بھی عبادت کروں, تو بھائی کیا یہ ممکن ہے کہ میں سارے 24 گھنٹے نمازیں پڑھتا رہوں؟ دائرے کے نہیں ہے, اس طرح تو نہیں ہو سکتا ہے. تو ممکن ہے کوئی کہے گا کہ نہیں, باقی وقت میں عبادت کرو کا مطلب یہ ہوگا کہ باقی کام کرنا بھی عبادت ہے, باقی کام کرنا بھی عبادت ہے. اچھا, باقی کام کیا ہوتے ہیں؟ نفیس ترین تعبیرات, نفیس ترین تعبیرات میں سے ایک تعبیر میں مولا نے فرمایا تمہاری زندگی 3 حصوں میں تقسیم ہونی چاہیے. کاش ہم انسان اس فارمولے کو لے لیتے, دنیا کچھ اور ہوتی. میں آپ کی خدمت میں صرف بریکٹ میں ڈال کر ایک بات حاشیے میں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں عرض کروں. دین اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے, بہت بڑی مشکل ہوتی ہے, چھوٹا سا حل دیتا ہے معاملہ ختم. بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں خدا کا حل سمجھ میں نہیں آتا، خدا کا حل سمجھ میں نہیں آتا. اچھا آپ دیکھیے، مثال کے طور پر پوری دنیا کے اندر آج کل بہت زیادہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ یہ جو فوڈ اسٹف ہے، کھانے پینے کی چیزیں، اس کی کمی ہے، اس کی کمی ہے. اچھا دین اسلام اس کا حل کیا دیتا ہے؟ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ پیٹ بھر کے نہیں کھاؤ، تھوڑا سا چھوڑ دو، ٹھیک ہے، خرچہ کم ہو گیا. دین اسلام کہتا ہے آدھا گلاس بچا ہوا پانی بھی ضائع نہیں کرو، اس کو استعمال کرو. دو باتیں ہو گئیں. دین مبین فرماتا ہے ہفتے میں دو دن مستحب روزہ رکھ لو. صحیح ہے، آپ کسی بھی اکانومسٹ کو بٹھا دیجئے جو فوڈ انڈسٹری کا اکانومسٹ ہو، اور اس سے پوچھیں کہ اگر کوئی سوسائٹی ان تین ترکیبوں پہ عمل کر لے، پھر کھانے پینے کی کوئی کمی ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ کے دیکھ لیں، ابداً کوئی کمی نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے سے تین کام، کیا کوئی چیز ضائع نہ کرو، حتی آدھا گلاس پانی اس کو بھی ضائع نہیں کرو، نمبر ایک. نمبر دو، پیٹ بھر کے نہیں کھاؤ، تھوڑا سا کم کھا لو. آج تک کوئی دیکھا ہے کہ کوئی آدمی تھوڑا سا کم کھانے سے مرا ہو؟ کوئی دیکھا ہے آپ نے؟ زیادہ کھاتے ہوئے مرے تو ہم نے دیکھے ہیں، تھوڑا سا کم کھانے سے مرے ہم نے آج تک نہیں سنا. صحیح فرماتے کیا ہے دین مبین؟ کہتا ہے کھانا ضائع نہیں کرو، تھوڑا سا کم کھاؤ، ہفتے میں دو دن روزہ رکھ لو. اچھا اگر تم نے یہ کام کر لیا تو کیا ہوگا؟ دیکھیے خود بخود مسئلہ حل ہو گیا، کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. نہ صرف کھانے پینے کا مسئلہ حل ہو جائے گا، پتہ نہیں کتنی جسم کی بیماریاں میری اور آپ کی ہو جائیں گی اگر صرف اتنا صحیح کام کر لیں. یہ دین مبین کی طاقت ہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں، چھوٹا سا حل دیتا ہے، معاملے کو ختم کرتا ہے. اچھا دین چھوٹے حل کیوں دیتا ہے؟ اس کے اوپر پی ایچ ڈیز کیوں نہیں کرواتا؟ وہ اس لیے نہیں کرواتا کہ اس کے ماننے والے سارے پی ایچ ڈیز نہیں ہیں، ہمارے جیسے جاہل بھی ہیں، ان کو بھی تو سمجھانا ہے کچھ. ان کو سمجھانے کے لیے وہ کہتا ہے چھوٹی چھوٹی سی باتیں کرو تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، دین پہ عمل کریں. تو دین نے فارمولا دیا ہے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد آل محمد، عجل اسے برا نہیں مانیے گا، اور میں مجھے نعرے لگوانے کی عادت بھی نہیں ہے قطعاً، لیکن جتنا بے جان آپ درود پڑھ رہے ہیں میں کم دیکھ پا رہا ہوں. ذرا درود میں تو اللہم صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرج. اچھا میں تھوڑی سی تشریح کر دوں، کوئی غلط نہ سمجھے. ایک دفعہ ہوتا ہے چیخ کر درود پڑھنا، اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہے جاندار ہو. ایک دفعہ ہوتا ہے آہستہ سے درود پڑھنا، ممکن ہے کہ جاندار ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ جاندار ہو. بے جان درود کسے کہتے ہیں؟ بے جان درود اس کو کہتے ہیں جس میں نہ خدا یاد آیا، نہ نبی یاد آیا، نہ اولاد نبی یاد آئی، کوئی یاد نہیں آیا. تو پھر کیا کیا تھا؟ بس اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرج. اب دیکھیے نسبتاً یہ جو آپ نے آخری درود بھیجا اس میں چلا کے نہیں بھیجا، صحیح ہے، لیکن اس میں آپ نے تھوڑی توجہ دکھائی، اس کو ہم کہتے ہیں جاندار درود. ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ بالکل زیر لب درود پڑھیں، وہ بھی جاندار ہو، وہ بھی جاندار ہو سکتا ہے. تو جب میں کہتا ہوں کہ بے جان سا پڑھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ سے کہتا ہوں اب اگلی دفعہ چلا کے پڑھو، نہیں، چلانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اسی آواز میں پڑھیں لیکن توجہ سے پڑھیں، احترام سے پڑھیں، اور اس طرح سے پڑھیں کہ آپ ایک عبادت کر رہے ہیں. دیکھیے اذان محترم، مچھلی پانی میں رہتی ہے نا، اسے پتہ نہیں چلتا پانی کیا ہے. ہم لوگوں نے ساری زندگی درود پڑھا ہے، ہمیں درود کی اہمیت نہیں پتہ. ساری زندگی درود پڑھا ہے نا، اس کی اہمیت نہیں پتہ. جو نیا نیا آتا ہے نا دین اسلام کے اندر، اس سے پوچھو درود کسے کہتے ہیں، تڑپ کے پڑھتا ہے، کہتا ہے 50 سال زندگی گزار دی بغیر پڑھے، اب میں اتنے پڑھوں گا کہ اس کو بھی کمپنسیٹ کر لوں. ہم لوگ کم چیزوں کو جانتے ہیں. بہرحال میں عرض کر رہا تھا، مولا نے فرمایا زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کرو. ایک حصے میں اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی بندگی کرو. ایک حصے میں معاش کی جد و جہد کرو، معاش کی جد و جہد کرو. ایک حصے میں آرام اور تفریح کرو. ایک حصے میں اللہ کی بندگی کرو، ایک حصے میں معاش کی جد و جہد کرو، ایک حصے میں آرام اور تفریح کرو. جو اس بیلنس کو اپنی زندگی میں لے آیا اس کی زندگی مزے میں ہے، اس کی زندگی مزے میں. کیوں؟ سب کچھ مل جائے گا. اور جیسے ہی کوئی اس بیلنس کو توڑے گا، مثال کے طور پر آن ایوریج معاش کے لیے 8 گھنٹے لگانے تھے، یہ 12 لگائے گا، اس کا مطلب ہے اب اس کی زندگی میں بے سکونی آئے گی. اللہ نے کہا، اللہ کی بندگی کے لیے مولانا نے فرمایا تھا 8 گھنٹے آن ایوریج، ایک تہائی، ایک حصہ اللہ کی بندگی کے لیے رکھو. اچھا، اب یہ نہیں کہہ فرمایا کہ 8 گھنٹے تم نمازیں پڑھو، یہ نہیں فرمایا. فرمایا اللہ کی بندگی کرو. مثال کے طور پر کیا ہے، مولا خود گھر سے تشریف فرما ہوتے تھے، بیواؤں کے یتیموں کے گھروں پہ جا کے راشن دیتے تھے، یہ بندگی ہے یا نہیں ہے؟ بندگی ہے، بندگی کرو. مثلا میں گیا، میں نے اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے کتابیں کھولیں کہ پڑھوں، یہ بندگی ہے یا نہیں ہے؟ یہ بندگی ہے، آپ بھی کرو. ایک حصہ آرام کرو، تفریح کرو. جاؤ، کوئی ہم سے پوچھتا ہے کتنے گھنٹے سونا چاہیے، تو ہم کہتے ہیں جتنا جسم کو ڈیمانڈ ہے اتنا سو جاؤ، بڑھاؤ نہیں آگے. دو کام کرو، جتنی ڈیمانڈ ہے اتنا سو جاؤ، اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ جاگتے ہوئے کیا کر رہے ہو. بھائی ایک آدمی 8 گھنٹے کی جگہ 4 گھنٹے سوئے اور باقی 20 گھنٹے بھی ضائع کر دے، کیا فائدہ ہوا؟ 8 گھنٹے سو جاؤ، 16 گھنٹے کرامت کرو، زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے. تو امام نے فرمایا ایک حصہ بندگی پہ رکھو، ایک حصہ طلب معاش پہ رکھو، ایک حصہ آرام و تفریح پہ. اچھا، ممکن ہے مجھ سے کوئی کہے ہم تو چاہتے ہیں ایک حصے میں طلب معاش ہو، لیکن ہمیں معاش ملتا نہیں ہے، ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے. تو میں اس کو جواب میں کہوں گا، اصل میں تم نے بندگی سے کم کیا ہے نا، اس لیے یہاں زیادہ دینا پڑ رہا ہے. اگر بندگی کا ایک حصہ دے دیتے نا تو یہ مسئلہ نہیں آتا پھر یہاں پہ، وہاں پہ کمی کی ہے، یہاں پہ مصیبت آئی ہے. بندگی کو بڑھاؤ. ابھی ہم لوگ اس بیلنس کو کریٹ کر گئے، زندگی آسان ہے. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، معاشرے کو خدا نے متعال نے کیا چاہا ہے؟ معاشرے کو چاہے سارے نمازیں پڑھتے رہیں، کہ نمازیں تو 1 گھنٹے میں ختم ہو جائیں گی، باقی میں کیا کرے؟ باقی میں کرے اللہ کی بندگی کرے. تو اب چلو سارا معاشرہ اللہ کی بندگی کرنے لگا تو معاشرہ کیا بنے گا، معاشرے میں کیا ہوگا؟ میرے ذہن میں ایک دفعہ ایک سوال آیا، فرض کرو ہم نے ساری چیزیں اچھی کر لی، سب کو پیسے مل گئے، کوئی غریب نہیں ہے، سب کو پیسے مل گئے، سب کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئیں، صحیح ہے، سب کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئیں، سب کو پیسے مل گئے، بیمار ہوتے ہیں علاج ہو جاتا ہے، بھوکے ہوتے ہیں کھانا مل جاتا ہے، سب چیزیں ہو گئیں، بس خدا یہی چاہتا تھا؟ اس کے پیچھے کیا چاہتا ہے؟ چونکہ اگر یہ چاہتا تھا تو پھر دنیا کے کچھ ملک ہیں جو دعویٰ کریں گے کہ ہم نے یہ لے لیا ہے، دنیا کے کچھ ملک ہیں جو دعویٰ کریں گے کہ ہم نے اپنے سارے سٹیزنز کو میڈیکل انشورنس دے دی ہے، سوشل سروسز دے دی ہیں، سوشل ویلفیئر ہم نے دے دی ہے، بڑھاپا ان کا ریٹائرمنٹ کور ہے، تو جو تم لوگ کہہ رہے تھے وہ ان کو مل گیا ہے. تو ہم کہیں گے نہیں، اس سے نہیں ملے گا. چاہیے کیا ہے پھر؟ ایک کلمے کے اندر یہ سب چاہیے، لیکن ایک کلمے کے اندر عدل کے ساتھ چاہیے، ظلم کے ساتھ نہیں چاہیے، عدل کے ساتھ چاہیے. اچھا، اب ایک اور کوشچن ہے، عدل کے ساتھ چاہیے. مثلا دنیا کا ایک ملک ہے، 45 لاکھ آبادی ہے، چھوٹی سی آبادی ہو گئی، پاکستان کی سٹینڈرڈ میں تو ایک گاؤں محلے کی آبادی ہوتی ہے، اور ہم کراچی میں تو کہتے ہیں گلشن اقبال کی آبادی اس سے زیادہ ہے، پورے ملک کی آبادی 45 لاکھ، ٹھیک ہے، سب کو سب کچھ دے دیا، حق پہ ظلم کیا، حساب نہیں ہے بھائی دنیا. البتہ وہ اتنا احمق نہیں ہے کہ کہے کہ ہم نے سب کو سب کچھ دے دیا. مجھے بعض اوقات اپنے دوستوں کی سادگی پہ اتنا افسوس ہوتا ہے. ابھی بولنے کے بھی اچھا ہے، میں ایک دفعہ امریکہ گیا، وہاں پہ مومنین کچھ بیٹھے ہوئے تھے کھانے کی میز پر، وہاں پہ ایک بندے خدا بیٹھا تھا، ابھی میں جاؤں گا تو شاید مجھے ملے گا، میں اس کو بتاؤں گا کہ میں نے تمہاری کہانی سنائی ہے لوگوں کو. تو اس نے مجھ سے کہا